وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان
کو یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہ کر بحران کے سفارتی حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر بھارت کا اظہار مایوسی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے علاقائی سربراہی اجلاس سے پہلے کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز سے ملاقات کی۔ اور ایشیا کے دورے پر آئے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے جنوبی کوریا پہنچنے پر کہا کہ امریکی فوج اس خطے میں نئے ہتھیار نصب کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من کو نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ شمالی کوریا بظاہر جلد ہی کسی دور مار راکٹ کو داغنے یا جوہری تجربہ کرنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہ کر اس تنازع کے سفارتی حل کے لیے متحرک کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کی طرف سے یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف جاری فضائی کارروائیوں کے بعد صورتحال اور پاکستان کے جنگ میں کردار کے بارے میں پاکستانی پارلیمان کا 5 روز تک جاری رہنے والا اجلاس جمعے کو ختم ہوا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی پارلیمان نے متفقہ طور پر 12 نکاتی قرارداد منظور کی، جس میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ اگر سعودی عرب کی سرحدی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قرارداد کا متن پڑھا، جس میں یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگرچہ یہ لڑائی فرقہ وارانہ نوعیت کی نہیں، لیکن یہ فرقہ واریت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس کے پورے خطے شمول پاکستان پر اثرات پڑیں گے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یمن میں فوری جنگ بندی کے لیے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور مسلمان ممالک کی تنظیم OIC کے کردار کے لیے اقدامات کا آغاز کرے گا۔ یمن کے تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ لڑائی بند کر کے اپنے اختلافات پرامن طریقے سے حل کریں۔ پاکستانی پارلیمان کی طرف سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ یمن کا تنازع پورے خطے کو افراتفری کی جانب دھکیل سکتا ہے، اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمان ممالک اور عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ متفقہ قرارداد کی منظوری اس بات کی گمازی کرتی ہے کہ اہم امور پر تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں۔
بیسیکلی وہی ہے کہ جغرافیائی جو انٹیگریٹی ہے اس کی، سعودی عربیہ کی یا حرمین شریفین جو ہیں ان کو کسی وقت بھی اگر خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، پاکستان جو ہے اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور جو ڈپلومیسی ہے اس کو شوڈ بی گیون اے چانس۔ ہم نے آلریڈی انیشیٹو لیا ہے اور ٹرکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، بلکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ واز دا فرسٹ لیڈر، مسلم لیڈر جو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، اور اسی انیشیٹو کے پھر پرسوئنس میں ٹرکش پریزیڈنٹ اور ایرانی وزیر خارجہ ان سب سے بات ہوئی ہے۔ امید ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ کسی صلح صفائی کے ساتھ ہی حل ہو جائے گا۔ جو ہے
پاکستان کی ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمان نے یمن میں جاری تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔
بنیادی بات تو یہی ہے کہ جہاں تک سعودی عرب اور حرمین شریفین کی ٹیریٹوریل پوزیشن کا تعلق ہے، اس کی حفاظت کے لیے تو سب لوگ جانے کو تیار ہیں، ہر ملک اسلامی ملک فوج بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جہاں تک یمن کا تعلق ہے اس حوالے سے ترجیح اس بات کو دی جا رہی ہے کہ اس کو ابتدا میں سفارتی کوششوں سے اس بحران کو ختم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ صورتحال واپس 6-7 مہینے پہلے کی پوزیشن پہ چلی جائے۔ ایران کو بہرحال خطے کا ایک ملک ہے، اس کو انوالو تو کرنا پڑے گا جس سطح پہ بھی آپ کریں، جس انداز سے بھی آپ کریں.
حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیری مزاری نے کہا کہ ان کی جماعت کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کسی اور ملک میں فوجیں بھیجنے کا متحمل نہیں ہو سکتا.
نیوٹرلٹی کا مطلب ہے ہم کوئی سائڈ نہیں لیں گے, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم بوٹس نہیں بھیجیں گے. دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ ہے, جو سب نے مورلس کہا اپنی تقریروں میں پارلیمنٹ میں, کہ یہ سیکٹیرین کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن خدشہ ہے ہمیں کہ اگر یہ چلتا گیا تو بن سکتا ہے, اور اگر بن جائے گا تو اس کا پھر اثر پورے ریجن میں ہوگا انکلوڈنگ آن پاکستان.
وزیر اعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا, اور وہ یمن کے بحران کے حل کے لیے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی جیل میں قید ممبئی حملوں کے مبینہ مرکزی منصوبہ ساتھ ذکی الرحمان لکھوی کو جمعے کو رہا کر دیا گیا. جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کر دیا تھا. ذکی الرحمان کے وکیل رضوان عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ ان کے موکل کو جمعے کو رہا کر دیا گیا, لیکن وہ اس سے آگاہ نہیں ہے کہ ذکی الرحمان اس وقت کہاں ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے اشتیاق محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی جیل میں قید ممبئی حملوں کے مبینہ مرکزی منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کو جمعے کو رہا کر دیا گیا. واضح رہے کہ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی حکومت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کر دیا تھا. عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حکومت ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی سے متعلق ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکی ہے, جس کے بعد 10-10 لاکھ روپے مالیت کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے پر ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل رضوان عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ ان کے موکل کو جمعے کو رہا کر دیا گیا, لیکن وہ اس سے آگاہ نہیں کہ ذکی الرحمان لکھوی اس وقت کہاں ہیں. رضوان عباسی کا ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ جب بھی عدالت بلائے گی ذکی الرحمان پیش ہوں گے.
جو عدالت پوچھے گی وہ اس کے پابند ہیں جی, وہ ویسے بھی بندہ پابند ہوتا ہے عدالت کا. وہ ایسی کوئی پابندی نہ بھی ہو, عدالت کسی بھی معاملے میں اگر چاہے تو وہ اٹینڈنس پروکیور کر سکتی ہے, اور ادر وائز انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا ہے وینسڈے کو ٹرائل کورٹ کے سامنے. تو یہ سارے لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کام
کرے. ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی میں ہوئے دہشت گرد حملوں کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں 2009 میں دیگر 6 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا تھا. گزشتہ دسمبر میں ایک عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن حکام نے ضمانت پر رہائی کے احکامات کے بعد ذکی الرحمان لکھوی کو خدشہ نقصِ امن عامہ کے قانون کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا, جس میں 1-1 ماہ کی توسیع کی جاتی رہی. ذکی الرحمان لکھوی کے وکلا نے اپنے موکل کی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا. بھارت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. بھارت نے 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کی تھی. پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی سمیت 7 افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کر دی گئی تھی, لیکن اب یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے اور عدالتوں کے فیصلے کا احترام حکومت پر لازم ہے. ممبئی حملوں میں 166 افراد ہلاک ہوئے تھے, جبکہ اجمل قصاب نامی ایک مبینہ پاکستانی حملہور کو بھارتی پولیس نے زندہ پکڑا تھا. اجمل قصاب کو ممبئی کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی, جس پر نومبر 2012 میں عمل درآمد کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ادھر ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی پر بھارت نے انتہائی مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا ہے. رد عمل تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعہ کے روز کہا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا اور تمام تصفیہ طلب امور کو حل کرنا چاہتا ہے, لیکن ممبئی حملوں کے ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے. اس سے قبل وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے کہا کہ اس کارروائی سے بھارت مخالف دہشت گردی پر قابو پانے کی پاکستان کی یقین دہانی کمزور پڑے گی. ہم اس معاملے پر اپنی تشویش سے ماضی میں حکومت پاکستان کو آگاہ کرتے رہے ہیں. بقول ان کے, ایک ایسے دہشت گرد کے خلاف عدالت میں مؤثر کارروائی نہیں کی گئی جو بھارت اور دنیا کے لیے خطرہ ہے. بی جے پی کے ترجمان سمبیت پاترا نے کہا کہ اس فیصلے سے ہر بھارتی شہری اور پاکستان کا ہر سمجھدار شخص मायूस है। मुंबई हमला मामले में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने जकीर रहमान लखवी की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी की और कहा कि हमने पाकिस्तान को तमाम सबूत दिए मगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मजीद कहा,
साजिश वहाँ जो की थी ये सब आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया था, आर्म्स एमिनेशन को ट्रेनिंग दिया था। इतना ही नहीं तो 26 से 28 नवंबर तक जो आतंकी हमला बम्बई में चल रहा था उस वक्त जकीर रहमान लखवी कंट्रोल रूम में था।
कांग्रेस ने लखवी की रिहाई को बीजेपी हुकूमत की नाकामी करार दिया और इसे अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा मुसर्रत आलम की रिहाई का नतीजा बताया। दूसरे कांग्रेसी लीडर आनंद शर्मा ने कहा, इस सिलसिले में हमें पाकिस्तान के साथ मजबूत और बामानी गुफ्तगू करनी चाहिए। जकीर रहमान लखवी को मुंबई पर हमलों के इल्जाम में 2009 में गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल दिसंबर में अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की थी मगर हुकूमत पाकिस्तान ने अवामी तहफुज एक्ट के तहत उन्हें जेल में रखा। पाकिस्तान का मौकिफ है कि वो मुंबई हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे तक लाएगा और उन्हें करारे वाकई सजा देगा, लेकिन वहाँ की अदालत ने सबूतों के फकदान के सबब उन्हें रिहा कर दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान के मशरकी सूबे में अमरीकी फोर्सेस के काफले पर खुदकुश बम हमले में 4 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक इस हमले में हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद अफगान शहरी हैं और कोई भी अमरीकी फौजी इसमें जख्मी नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक यह हमला मशरकी सूबे नंगनहार के मरकजी शहर जलालाबाद में हवाई अड्डे के करीब किया गया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। गुज़श्ता बुध को जलालाबाद ही में एक अफगान फौजी की फायरिंग से एक अमरीकी फौजी हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। जुमे को जलालाबाद में होने वाले खुदकुश कार बम धमाके से एक रोज कबल ही तालिबान खुदकुश बमबारों ने मजार शरीफ में एक अदालती कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था जिसमें कम अज कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने इलाकाई सरबराही इजलास से पहले क्यूबा के वजीर खारजा ब्रूनो रॉड्रिगस से मुलाकात की। गुज़श्ता कई अशरों के दौरान दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान ये पहली आला सतही मुलाकात है। अमरीकी दफ्तर खारजा के एक सीनियर अहदेदार का कहना था कि जुमेरात की शब देर गए होने वाली ये मुलाकात बहुत तामीरी थी और दोनों फरीकों ने ताल्लुकात में पेशरफ्त हासिल होने पर इत्तफाक किया। उहदेदार ने यह वाजे नहीं किया कि क्या पेशरफ्त हासिल हुई है, ताहम उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों फरीक अहम अमूर को तय करने के लिए काम जारी रखेंगे। दफ्तर खारजा ने ट्विटर पर एक तस्वीर शाया की है जिसमें जॉन कैरी और रॉड्रिगस मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे हैं। दोनों लीडर जुमे के रोज से पानामा में शुरू होने वाले समिट ऑफ अमेरिकाज में शिरकत के लिए पानामा पहुंचे हैं। इस सरबराही इजलास में अमरीकी सदर बराक ओबामा भी शिरकत कर रहे हैं। ओबामा इंतजामिया के अहदेदार का कहना है कि तवक्को की जा रही है कि सरबराही इजलास से हटकर उनकी मुलाकात क्यूबा के सदर राउल कास्त्रो से होगी। हलाले अहमर का कहना है उसने हंगामी नौयत की तिब्बी इमदाद यमन के लिए रवाना कर दी है जहां सऊदी अरब की कयादत में बनने वाले इतिहाद ने हौती बागियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। जुमे के रोज एक माल बरदार तैयारा यमन के दारुल हुकूमत सना पहुंचा जिसमें 16 टन से जायद अद्वियात और दीगर तिब्बी आलात और अशिया वगैरह शामिल हैं। ये बात हलाले अहमर की तर्जुमान खातून ने जुमे रात के रोज कही। रेड क्रॉस और दीगर इमदादी ग्रुप कई हफ्तों से यमन में इमदादी शिया भेजने की कोशिश कर रहे थे। यमन में हौती शिया बागियों और मुल्क के सदर की वफादार अफवाज के दरमियान लड़ाई हो रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से सुन्नी अरब रियासतों के इत्तेहाद के जंगी तैयारे हौतियों के जेर कब्जा इलाके पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। ख्याल किया जाता है कि हौतियों की हमायत ईरान कर रहा है। यमन की सूरत हाल के बारे में अमरीकी वजीर खारजा के इस बयान पर तबसरा करते हुए कि वाशिंगटन यमन में हौती शिया बागियों के लिए ईरान की हमायत पर गहरी तशवीश रखता है और ये कि ईरान को ये समझने की जरूरत है कि अमरीका ऐसे ही खामोश नहीं रहेगा जबकि खित्ते को गैर मुस्तहकम किया जा रहा हो। मुमताज तजियाकार डॉक्टर जुबैर इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका प्रोग्राम इन द न्यूज में कहा कि इसके 2 अहम मकासद हैं। उन्होंने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को बताया,
इसके 2 बड़े अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि अमेरिका चूंकि अब ईरान के साथ नेगोशिएशंस न्यूक्लियर इशू पर खत्म हो चुकी हैं, बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली ये बताना चाहते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पूरे मिडल ईस्ट में, और दूसरी बात यह आ जाती है कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जो छोटी छोटी आगें लगी हुई हैं, उनको खत्म कर दिया जाए ताकि पूरे मिडल ईस्ट का हिस्सा और उसके साथ जो दूसरे इलाके हैं उनमें इन इस किस्म की इंस्टेबिलिटी का खतरा ना बढ़े। इन दोनों को देखते हुए सेक्रेटरी कैरी की जो स्टेटमेंट है उसको एक बहुत अहम किस्म की स्टेटमेंट समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लैरिफाई कर दिया है। इसमें सबसे अहम बात यह आ जाती है कि वो इम्प्लिसिटली ये कह रहे हैं कि ईरान के जो नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ईरान दूसरे ममालिक के रीजनल इंटरेस्ट को भी समझे, क्योंकि अगर ये उनके अपने रीजनल इंटरेस्ट में इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि दूसरों के रीजनल इंटरेस्ट पे असर पड़ता है तो फिर टेंशन बढ़ेंगी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं होंगे बल्कि दूसरे ममालिक के लिए होंगे, खासतौर पर शिया माइनॉरिटीज के लिए होंगे जो कि सुन्नी मेजोरिटी ममालिक में हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि अब ईरान ने, जैसा कि ये खबरें भी हैं कि अपना एक फ्लीट जो है वहां भेज दिया है, तो क्या इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान बराह रास्त तो इसमें अब मुलविस होने वाला है या हो सकता है?
देखिए, ये बड़े खतरनाक किस्म के मामले होते हैं जब अपनी फोर्सेस को आप इंटरनेशनल वाटर्स में भेज देते हैं और दूसरे टेंशन वाले इलाकों में भेज देते हैं, तो वहां पर ये खतरा पैदा हो जाता है कि किसी अनइंटेंडेड वजह से भी क्राइसिस पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर कोई जहाज आ रहा हो जो कि सरकारी गवर्नमेंट के लिए कुछ चीजें लेके आ रहा हो और उसको इंटरडिक्ट कर दिया जाए तो फिर जाहिर है इसको एक स्टेट ऑफ वॉर एक्शन समझा जाएगा। अगर ऐसा समझा जाएगा तो उन शिप्स के ऊपर अटैक हो सकता है, अगर उन पर अटैक हो सकता है तो फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ईरान के साथ बन सकती है। ये एक खतरे से खाली बात नहीं है। नेवल फोर्सेज को भेजने का फायदा क्या है? इससे नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं होता। इसके जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इससे टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जैसे कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में कहा नेगोशिएशंस के बाद, और जैसे तुर्की के साथ बातें हो चुकी हैं कि देखिए इसका पीसफुल सोल्यूशन चाहिए, ये जरूरी है कि नेगोशिएशंस की जाएं और बैठ के नेगोशिएशंस की जाएं। ऐसी सूरत में अगर आप इस किस्म का एक्शन लेते हैं तो फिर ये कॉन्ट्री किस्म का एक्शन बन जाता है। इससे महसूस ये होता है कि ईरान के अंदर यूनिफाइड एक्शन नहीं लिया जा रहा, वहाँ गवर्नमेंट के डिफरेंट किस्म के जो फोर्सेस हैं वो सेपरेट किस्म के डिसीजंस ले रही हैं और कुछ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है।
उधर अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने सहाफियों को कहा कि यमन के बहरान ने पहले से ही एक बहुत गरीब मुल्क को शदीद इंसानी बहरान में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि हौसी बागियों के मजीद इलाके पर कब्जे की कोशिश अक्वामे मुतहदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इससे इस तनाज़े की शिद्दत में इजाफा हुआ है क्योंकि महसूद सदर अब्दुल रबू हादी की दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों के हमराह यमन में फिजाई हमले किए हैं। अक्वामे मुतहदा की इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ का कहना है कि जब से 24 मार्च से लड़ाई शुरू हुई है 1,00,000 लोग बेघर हुए हैं और 74 बच्चे हलाक हुए हैं। चंद अस्पतालों और तिब्बी मराकज को भी निशाना बनाया गया है और इमदादी इदारे मुल्क के बहुत से इलाकों में शहरियों को फौरी जरूरियात की सहूलत पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। शाम में 4 साल से जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए रूस में शामी हुकूमत के अरकान और चंद अपोजिशन ग्रुपों के दरमियान बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। शाम में कयाम अमन के लिए होने वाले मुजाकरात का ये दूसरा बेनतीजा मरहला था। इसकी मेजबानी इस साल रूस ने की, जो कि शाम के सदर बशार उल असद का इत्तेहादी है। मुजाकरात के इख्तिताम के बाद अपोजिशन लीडर कादिर जमील ने एक नई बैन अल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनकाद की जरूरत पर बात की। कादिर जमील सीरियास पॉपुलर फ्रंट फॉर चेंज एंड लिब्रेशन के सरबराह हैं। ताहम एक दूसरे अपोजिशन लीडर समीर आयाता ने इससे इत्तफाक न करते हुए कहा कि मिस्टर असद ने किसी सियासी हल का मौका खो दिया है। रूस की सालसी में होने वाले मुजाकरात में दमिश्क के उहदेदार शरीक हुए, लेकिन मगरब की हमायत याफ्ता मरकजी सीरियन नेशनल कोअलेशन शरीक नहीं हुई। उधर अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल ने बैन अल-अक़वामी बरादरी से अपील की कि दुनिया यरमूक के लोगों को तनहा छोड़कर इस कत्लेआम को जारी नहीं रहने दे सकती। अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खबरदार किया है कि जुमेरात को शाम और यमन में شہریوں کو جان بوجھ کر مصائب میں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ تشدد کے خاتمے اور شہریوں کی بہتر حفاظت کے لیے کام کریں۔ شام میں 4 سال سے جاری جنگ کے بارے میں بان کی مون نے کہا کہ یرموک میں فلسطینیوں کے پناہ گزین کیمپوں پر داعش کے حملے سے جنگ ایک نئی پستی میں چلی گئی ہے۔ بان کی مون نے کہا
The horror that is Syria, the Yarmouk refugee camp, is a deepest of...
شام کی خوفناک صورتحال میں یرموک کا حال دوزخ کی ایک گہری کھائی جیسا ہے۔ 2 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے بے رحمانہ محاصرے کے بعد 18,000 فلسطینی اور شامی پناہ گزین یہاں داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ انہیں مسلسل خطرے کا سامنا ہے۔ انہیں کیمپ کے اندر مسلح عناصر اور کیمپ کے باہر حکومتی فورسز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پناہ گزین کیمپ ایک قتل گاہ لگنے لگا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ دنیا یرموک کے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر اس قتل عام کو جاری نہیں رہنے دے سکتی۔ بان کی مون نے کہا کہ اس کا واحد حل اقوام متحدہ کی سرپرستی میں مذاکرات کی طرف جلد واپسی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے درخواست کی کہ وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جمعرات کے روز غزہ میں یرموک کے پناہ گزینوں سے بہتر سلوک کے لیے مظاہرے ہوئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے حماس کے ایک رہنما اسماعیل رادوان کا کہنا تھا جو کچھ یرموک میں ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ایک المیہ اور ایک انسانی بحران ہے۔ اس کے لیے تمام متحرک قوتوں، مختلف دھڑوں، عربوں اور بین الاقوامی برادری کی مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو نظر آنے والے بحران سے بچایا جا سکے۔ جمعرات کے روز ہی ایک سینئر فلسطینی رہنما کا کہنا تھا کہ شام کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے تاکہ اس کیمپ سے عسکریت پسندوں کو بھگانے کے لیے فوجی کارروائی کی جائے۔ ایشیا کے دورے پر آئے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے جمعرات کے روز جنوبی کوریا پہنچنے پر کہا کہ امریکی فوج اس خطے میں نئے ہتھیار نصب کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جن میں سٹیلت بمبار اور مختلف نوعیت کے بحری بیڑے شامل ہیں۔ تاہم فوج ابھی تک جدید دفاعی میزائل نظام نصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایشٹن کارٹر نے کہا کہ ہم جدید ترین صلاحیتیں حاصل کرنے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ہماری نئی سرمایہ کاری سلامتی کی اس نئی صورتحال کے عین مطابق ہے اور یہاں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ جنوبی کوریا میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایشٹن کارٹر نے جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی میزائلی نظام کی تنصیب ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور اس وقت واشنگٹن دنیا میں کسی سے بھی اس نظام کی تنصیب کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ شمالی کوریا بظاہر جلد ہی کسی دور مار راکٹ کو داغنے یا جوہری تجربہ کرنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ چین اپنے بڑے حجم اور طاقت کو ان ملکوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا ہے جن کے بحیرہ جنوبی چین کے علاقوں پر دعوے ہیں۔ جمعرات کو بحیرہ کریبین میں واقع ملک جمیکا کے دورے کے دوران ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں اوباما نے کہا کہ واشنگٹن کو تشویش ہے کہ چین لازمی طور پر بین الاقوامی اصول و ضوابط کی پاسداری نہیں کر رہا اور دوسرے ممالک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین کے اسپارٹلی جزیروں کی چٹانوں پر چین تیزی سے بحالی کا کام کر رہا ہے، جس نے فلپین اور ویتنام جیسے ممالک کو پریشان کر دیا ہے۔ ان ممالک کا بھی ان جزیروں پر دعویٰ ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ہمارے خیال میں اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کرنا چاہیے۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ ان علاقائی تنازعات کے بارے میں کوئی خاص موقف نہیں رکھتا، مگر چاہتا ہے کہ تمام فریقین ان کو حل کرنے کے لیے پہلے سے موجود بین الاقوامی طریقوں پر عمل کریں۔ ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مغرب کے ساتھ طے پانے والا فریم ورک معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حتمی سمجھوتا بھی ہو جائے گا۔ جمعرات کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم رہنما نے کہا کہ وہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے عبوری معاہدے کے نہ تو حق میں ہیں اور نہ ہی اس کے مخالف۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ چین میں مظاہروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور محنت کشوں کے حقوق سے متعلق سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں کی وجہ سے ملک کی سست روی کی شکار معیشت۔ کچھ واقعات میں مظاہرین اپنے افسروں کو اجرتوں اور مراعات پر مفاہمت پر مجبور کر چکے ہیں۔ اس بارے میں شینن وین سینٹ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
کارکنوں سے متعلق تنازعات پر نظر رکھنے والے ایک غیر سرکاری ادارے چائنا لیبر بلیٹن کے مطابق 2004 میں لگ بھگ 1400 ہڑتالیں ہوئی اور رواں سال کے پہلے دو مہینوں میں مظاہروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ہانگ کانگ میں چائنا لیبر بلیٹن سے منسلک ایک محقق جیفری کروٹ ہال کہتے ہیں، جب اور جہاں کہیں مزدوروں کی ہڑتالیں اور اجتماعی احتجاج کے واقعات ہوتے ہیں ہم ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور گزشتہ چند ماہ میں اوسطاً 200 واقعات ریکارڈ کرتے رہے ہیں۔ چائنا لیبر بلیٹن نے گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی میں 569 مظاہرے ریکارڈ کیے۔ یہ تعداد 2013 میں اسی عرصے کے دوران ہونے والی ہڑتالوں سے 3 گنا اور 2011 کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے، جب پورے ملک کے دوران محنت کشوں کے صرف 185 مظاہرے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ چین کی معیشت گزشتہ سال سے سست روی کا شکار ہے اور 2014 کے دوران اس میں صرف 7.4% اضافہ ہوا، جو لگ بھگ 20 سال میں سست ترین رفتار ہے۔ حکام عوام کو خبردار کرتے ہوئے واضح کر چکے ہیں کہ ملک ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جس میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست لیکن افزائش کا معیار بہتر ہے۔ یہ ہڑتالیں سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے ان مزدوروں کے درمیان پھیل چکی ہیں جو بنیادی طور پر گوانگ ڈونگ، جیانگ شو، شانگ ڈونگ اور ہینن صوبوں میں رہتے ہیں۔ مظاہرین کی اکثریت اجرتوں میں اضافے، بقایا جات، مزید مراعات اور پینشنوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ولیم نی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ ایک چینی محقق ہے، ان کا کہنا ہے،
Strikes and protests are increasing in China, and that this is one of the main areas.
چین میں ہڑتالوں اور مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جس میں ہم لوگوں کو سڑکوں پر نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ایسے اکثر واقعات میں لوگ اجرتوں اور بقایا جات، سوشل انشورنس کی ادائیگیوں اور ہاؤسنگ فنڈ سے متعلق فیکٹری کے ذمے اپنے واجبات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب معاملات در حقیقت زیادہ تر فیکٹری کے بارے میں ہیں، یا کچھ واقعات میں لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ فیکٹری سے ان کے واجبات ادا کروائیں۔ اس لیے یہ وہ مظاہرے ہیں جو ان کے لیے در حقیقت سیاسی پہلو نہیں رکھتے، وہ آجر کے ساتھ تعلقات پر زیادہ مرکوز ہیں۔ 1995 میں چین نے محنت سے متعلق ایک قانون نافذ کیا جس میں تمام کارکنوں کو اجرت، آرام کے وقفوں، محدود اوور ٹائم اور اجتماعی سودے کاری کا حق دیا گیا۔ اس کے بعد کے برسوں میں ہونے والی تیز رفتار اقتصادی ترقی لاکھوں لوگوں کو غربت کی سطح سے باہر نکال چکی ہے، لیکن جب معیشت کی تیزی میں کمی آتی ہے تو اجرتیں ایک سطح پر رک سکتی ہیں اور بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، اور بہت سے لوگ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیجنگ میں حکام نے یہ توقع کرتے ہوئے کہ دباؤ ڈالنے سے عہدیدار صورتحال پر قابو پا لیں گے، گزشتہ ماہ مقامی حکومتوں کو ایک نوٹس جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ آجر اور اجیر کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کو اپنی فوری اہمیت کی ذمہ داری بنائیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ عہدیدار اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ ملازموں کو بروقت اور مکمل ادائیگی ہو، ایسے پروگرام شروع کیے جائیں جو دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے آنے والے مزدوروں کو محنت کا بہتر تحفظ فراہم کریں، اور آجروں پر زور دیں کہ وہ کام کی جگہوں پر حفاظتی انتظامات بہتر کریں۔ لیکن چائنا مارکیٹ ریسرچ کے سربراہ شوان رین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کوششیں معیشت کی وسیع تر سست روی کے تکلیف دہ اثرات سے چھٹکارا نہ دلا سکیں، اس لیے فروری سے معیشت میں گراوٹ کا ایک بڑا رجحان شروع ہوا ہے جو بہت سے اقتصادی ماہرین کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ انحطاط در حقیقت بے روزگاری پر مرکوز ہے اور مجموعی قومی پیداوار پر اتنا زیادہ مرکوز نہیں ہے جو میرے خیال میں ایک مناسب شرح ہے۔ لیکن آپ فیکٹریز کے شعبے میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ نسبتاً چھوٹی اور کمزور فیکٹریوں کو اپنی بچتیں کم کرنا پڑ رہی ہیں۔ رین مزید کہتے ہیں کہ چین کی لیبر مارکیٹیں دماغی اور جسمانی مشقت کرنے والے کارکنوں کے لیے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں کمزور پڑ رہی ہیں، جس سے سماجی استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ احتجاجی مظاہروں میں شامل بہت سے کارکنوں کو پکڑا جا چکا ہے، لیکن فوجداری مقدمات چند ایک کے خلاف ہی دائر کیے گئے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شام کے 7:30، بھارت میں رات کے 8 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں اپنے 5 شہریوں کے قتل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے ناظم الامور کو جمعے کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے انہیں اس معاملے پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ اس بارے میں عشرت سلیم کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق افغان ناظم الامور کے ذریعے افغانستان کی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیق کر کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ 2 ماہ قبل افغانستان سے اغوا ہونے والے 9 پاکستانی تاجروں میں سے 5 کی میتیں بدھ کو تورخم بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کی گئی تھی، جن کی تدفین جمعرات کو ان کے آبائی علاقے 4 صدہ میں کی گئی۔ یہ افراد تجارت کی غرض سے افغانستان گئے تھے، جہاں انہیں مسلح افراد نے اغوا کرنے کے بعد تقریباً 2 ماہ تک یرغمال بنائے رکھا، اور رواں ہفتے ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں افغانستان سے ملی تھیں۔ اغوا ہونے والے افراد کے ایک رشتہ دار تسبیح اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان جانے والے 9 تاجروں میں سے 8 کا تعلق 4 صدہ سے تھا، جبکہ ایک معمر شخص شبقدر کا رہائشی تھا، جسے اغوا کے کچھ ہی دنوں بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ تاجر سرسوں کے تیل اور اچار کی تجارت کرتے تھے۔ مسلح اغوا کار انہیں اس وقت یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے جب وہ مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع محمد درہ میں مارکو شہر کے بازار میں کاروبار میں مصروف تھے۔ اغوا کیے گئے 3 پاکستانی تاجر تاحال لاپتہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقوں سے روزانہ بڑی تعداد میں لوگ کاروبار کی غرض سے سرحد آر پار آتے جاتے ہیں۔ تاہم تاجروں کے اغوا کے بعد قتل کا یہ واقعہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر کیے بغیر بتایا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے گی۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور دونوں حکومتیں علاقائی سلامتی سمیت دیگر شعبوں میں قریبی تعاون کر رہی ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے علاقائی سربراہی اجلاس سے پہلے کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگز سے ملاقات کی۔ گزشتہ کئی عشروں کے دوران دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان یہ پہلی اعلی سطحی ملاقات ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ جمعے کی شب دیر گئے ہونے والی یہ ملاقات بہت تعمیری تھی اور دونوں فریقوں نے پیش رفت حاصل ہونے پر اتفاق کیا۔ عہدیداروں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سربراہی اجلاس میں امریکی صدر باراک اوباما کیوبا کے صدر راؤل کاسترو سے ملاقات کریں گے۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیل زلیتسا ہوگ کی رپورٹ میں۔ شہناز نفیس کی زبانی۔
پینما سٹی میں اس تاریخی سربراہی اجلاس سے پہلے کیوبا کی حکومت کے حامیوں کی اس کے مخالفین کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں گروپوں کے درمیان کیوبا کے سفارت خانے کے باہر ہاتھا پائی ہوئی۔ آج جمعے کو اور ہفتے کو علاقائی رہنما جب اجلاس کریں گے تو کیوبا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ایجنڈے پر ہوں گے۔ صدر باراک اوباما نے اپنے سفر میں جمیکا کے دارالحکومت کنگسٹن میں قیام کے دوران کیوبا کے لیڈروں کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کی۔ ان کے الفاظ،
My expectation is that during the course of this year and into next year you'll see a series of steps and measures that are taken to build trust.
وہ کہہ رہے ہیں، میری توقع یہ ہے کہ اس برس اور آئندہ سال کے دوران آپ کو ایسے اقدامات اور کاروائیوں کا ایک سلسلہ نظر آئے گا جو اعتماد سازی اور کسی حقیقی بات چیت کی تشکیل سے متعلق ہوں گے۔ مسٹر اوباما نے مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس کیوبا کے بارے میں محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کا جائزہ لے رہا ہے جو اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا کیوبا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے ہٹا دیا جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر اوباما پینما سٹی میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے دوران کیوبا کے صدر کاسٹرو سے بات چیت کریں گے۔ کیوبا کے بہت سے باشندوں کو بھی امید ہے کہ دونوں لیڈر سیاسی اور اقتصادی تعلقات بحال کرنے کے بارے میں بات چیت میں پیش رفت کریں گے۔ ایم ایل کولبرازو کا کہنا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی میٹنگوں میں دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے، مثلاً کیوبا کو انسانی حقوق اور دہشت گردی کی فہرست سے ہٹانا۔ تاہم میرے خیال میں اب بھی اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ امریکہ اور کیوبا کے تعلقات کو مزید ٹھوس بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے کیوبا کے ایک باشندے کے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے راہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر مغرب کے ساتھ طے پانے والے فریم ورک معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حتمی سمجھوتا بھی طے ہو جائے گا۔ جمعرات کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم رہنما نے کہا کہ وہ گزشتہ ہفتے طے پانے والے عبوری معاہدے کے نہ تو حق میں ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف۔ ان کا کہنا تھا،
تبریک میگن به بنده، تبریک میگن به دیگران، تبریک میگن بی معنی است۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ عمل میں آیا اس میں کسی سمجھوتے کے بارے میں یا اس کے متن کے بارے میں، حتیٰ کہ اس بارے میں بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ مذاکرات حتمی نتیجے تک جاری رہیں گے اور کسی سمجھوتے پر لے کر جائیں گے۔ سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیے جانے والے خطاب میں خامنائی کا کہنا تھا کہ چونکہ ایرانی جوہری پروگرام پر تہران حکومت اور عالمی طاقتوں کے درمیان ابھی کچھ طے ہی نہیں پایا، لہٰذا ان کی جانب سے اس کی مخالفت یا حمایت کا سوال بے جا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کی تفصیلات طے ہونا ابھی باقی ہیں، جنہیں فریقین باہمی مشاورت سے حتمی شکل دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مرحلے سے قبل تک فریم ورک معاہدہ نامکمل ہے، جس کی پابندی ایران پر لازم نہیں۔ سپریم رہنما نے مطالبہ کیا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی حتمی معاہدے پر اتفاق ہوتے ہی عالمی قوتوں کو اس پر عائد تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لینی چاہئیں۔ خامنائی کی جانب سے ایران پر سے اقتصادی پابندیاں فوراً اٹھانے کا مطالبہ ایرانی حکومت کا بھی موقف ہے، جس کا اعادہ صدر حسن روحانی نے بھی کیا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس اور جرمنی پر مشتمل P5+1 گروپ اور ایرانی حکومت کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں طے پانے والے عبوری معاہدے کے تحت فریقین نے 30 جون تک حتمی معاہدے کی تفصیلات طے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور عالمی قوتوں کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر آیت اللہ خامنائی کا یہ پہلا باقاعدہ رد عمل ہے، جنہیں ایران کے سپریم رہنما ہونے کے ناطے اسلامی جمہوریہ میں تمام اہم معاملات میں حتمی فیصلے کا اختیار حاصل ہے۔ جمعے کو اپنے خطاب میں سپریم رہنما نے واضح کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں کے ساتھ جاری مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور ہر اس سمجھوتے کو قبول کرنے پر تیار ہیں جس میں ایران کے وقار اور عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ خامنائی نے امریکہ کی جانب سے فریم ورک معاہدے پر اتفاق رائے کے فوراً بعد ایک فیکٹ شیٹ جاری کرنے کے عمل کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایشیا کے دورے پر آئے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے جمعرات کے روز جنوبی کوریا پہنچنے پر کہا کہ امریکی فوج اس خطے میں نئے ہتھیار نصب کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جن میں سٹیلت بمبار اور مختلف نوعیت کے بحری بیڑے شامل ہیں۔ تاہم فوج ابھی تک جدید دفاعی میزائل نظام نصب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایشٹن کارٹر کا کہنا تھا،
So we're investing in advanced capabilities to make sure that our top
ہم جدید ترین صلاحیتیں حاصل کرنے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ہماری نئی سرمایہ کاری سلامتی کی اس نئی صورتحال کے عین مطابق ہے اور یہاں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایشٹن کارٹر نے جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی میزائلی نظام کی تنصیب ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، اور اس وقت واشنگٹن دنیا میں کسی سے بھی اس نظام کی تنصیب کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من کو نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ شمالی کوریا بظاہر جلد ہی کسی دور مور راکٹ کو داغنے یا جوہری تجربہ کرنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے کسی اشارے یا علامت کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ شمالی کوریا مستقبل قریب میں مزید جوہری تجربہ یا میزائل داغے گا، اس لیے ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن ماضی میں شمالی کوریا کے رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے اشتعال انگیزی کرنے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جنوبی کوریا کے لیے روانگی سے پہلے جاپان کے یوکوٹا ہوائی اڈے پر بات کرتے ہوئے ایشٹن کارٹر کا کہنا تھا کہ پیانگ یانگ کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ میزائل تجربات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں صورتحال کتنی خطرناک ہے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ہلری کلنٹن اتوار کے روز سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا باضابطہ اعلان کریں گی۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ہلری کلنٹن آئندہ ہفتے کے اوائل میں ریاست آئیووا کا دورہ کریں گی۔ یہ بات ہلری کلنٹن کے قریبی ساتھیوں نے میڈیا اداروں کو بتائی تھی۔ ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں میں واضح سبقت حاصل کر چکی ہیں۔ گیلپ کی جانب سے کیے جانے والے رائے عامہ کے حالیہ جائزے میں اکثریت نے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو کہا کہ گزشتہ موسم سرما میں شمالی عراق پر داعش کا حملہ ملک کے حریف دھڑوں کو مشترکہ دشمن کے خلاف لڑنے اور اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نئی توانائی لانے کا باعث بنا۔ آئندہ ہفتے امریکی صدر باراک اوباما اور عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات سے پہلے جو بائیڈن نے ایک حوصلہ افزا بیان میں کہا کہ 8 ماہ قبل عراق اور شام میں کئی علاقوں پر قبضے اور نام نہاد خلافت کے اعلان کے بعد اب عراق کو بنیاد پرست شدت پسند گروہ کے خلاف برتری حاصل ہو گئی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ عراق کی فوج بکھر گئی تھی، عراقی حکومت کے اساسوں پر قبضہ کر لیا گیا اور داعش نے مقبوضہ علاقوں میں سفاکانہ کارروائیاں کی۔ اب بھی عراق کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ایک تاثر موجود ہے، لیکن ان کے بقول حقیقت یہ ہے کہ عراق میں داعش کی پیش قدمی روک دی گئی ہے اور کئی علاقوں میں واضح طور پر انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ انتہائی غیر متوقع طور پر داعش نے عراق کو اپنی حکومت بنانے میں مدد کی۔ داعش جو عراق کے ٹکڑے کر کے ایک خلافت قائم کرنا چاہتی تھی، اسی نے در حقیقت عراقیوں کو متحد کر دیا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں بائیڈن نے عراق کے سنی شیعہ اور کرد دھڑوں کے رہنماؤں کی مل کر ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے، بجٹ پر اتفاق اور ہزاروں سنی جنگجوؤں کو متحرک کرنے پر تعریف کی۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی افزائش کی شرح معتدل اور غیر مساویانہ طرز کی ہے اور یہ صورتحال بڑھتے بڑھتے واضح خدشات کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ تخمینہ ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لیگارڈے نے واشنگٹن میں اپنے خطاب میں کیا، جس سے ایک ہی ہفتہ بعد دنیا بھر کے 188 رکن ادارے کے سالانہ اجتماع میں شرکت کرنے والے ہیں۔ لیگارڈے نے کہا ہے کہ گزشتہ سال عالمی معیشت تقریباً 3.4% کی شرح سے بڑھی، جس نے کم ہوتی ہوئی تیل کی قیمتوں اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کی ٹھوس کارکردگی سے خوب استفادہ کیا۔ صومالی حکومت نے کینیا کے حالیہ قتل عام میں ملوث دہشت گردوں اور مسلح گروہوں کے سرگنوں سمیت الشباب کے 11 لیڈروں کی سر کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ ذہنی یا دماغی طور پر معذوری یا ذہنی صلاحیتوں میں کمی کسی بھی انسان کے لیے خاصی مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اسے خاندان اور معاشرے پر ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی ذہنی صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ آسانی سے ہنر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پر ایسے افراد کو بوجھ تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک وائلڈ فلاور کیٹرنگ کمپنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ذہنی صلاحیتوں سے معذور افراد کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر انہیں تنخواہ دینے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر پسماندگی کا شکار فلپ کی فخر محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔
I cut red potatoes, I do the cilantro, I peel carrots, I grate
میں آلو کاٹتا ہوں، دھنیا صاف کرتا ہوں اور گاجرے چھیلتا ہوں، مرچ بھی کاٹتا ہوں۔ ان کے کاموں کی فہرست بہت ہی طویل ہے۔ کیری اوبرائن کو کھانا پکانا بہت پسند ہے۔ یہ میرا پسندیدہ کام ہے، میں شیف بننا چاہتی ہوں تاکہ میرے والدین مجھ پر فخر کر سکیں۔ اوبرائن اور کیف وائلڈ فلاور میں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ کیفے امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شانٹلی میں واقع ہے، جو کیٹرنگ بزنس ہے۔ یہاں پر 70 سے زیادہ ملازمین ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ یہ غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ یہاں ان افراد کو کچن اور ریسٹورانوں میں کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ البرٹو سینٹ جارجیو یہاں کے جنرل مینیجر ہیں. یہ لوگ ایک ہنر سیکھنے کے لیے 2 سے 3 مہینے میز پر کام کرتے ہیں اور برتن دھوتے ہیں اور سبزیاں اور پھل بھی کاٹتے ہیں. اسی طرح انہیں مکمل طور سے اپنا کام سیکھنے میں 4 سے 5 سال کا عرصہ لگتا ہے. اس کے بعد یہ کسی ریسٹورانٹ میں کام کر سکتے ہیں جیسا کہ کوئی نارمل انسان کرتا ہے. ان ملازمین کی عمریں 22 سے 60 سال کے درمیان ہیں. انہیں 1 گھنٹے کے تقریباً $8 دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں بیماری کے موقع پر چھٹی ملتی ہے اور دیگر سالانہ تعطیلات بھی دی جاتی ہیں. پال میلر یہاں 6 برسوں سے شیف کا کام کر رہے ہیں. انہیں یہاں کام کرنا بہت پسند ہے. یہ لوگ اپنے ساتھی کارکنوں سے محبت کرتے ہیں. یہ اپنا کوئی بھی کام ایسے کرتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے. فرنینڈو روڈریگز ان افراد کو بسکٹ پیک کرنے کی تربیت دیتی ہیں. میرے خیال میں ان کو سکھانے سے زیادہ میں ان سے سیکھتی ہوں. یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور یہ بہت شفیق ہیں. یہ ہر وقت خوش رہتے ہیں. ویرونیکا کیف اپنے بیٹے فلپ میں ایک مثبت تبدیلی دیکھتی ہیں. یہاں پر کام کرنے کے بعد یہ بہت پرسکون ہو گیا ہے. وہ اپنے کام سے بہت زیادہ خوش ہے. میرے بیٹے کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. یہ سماجی طور پر بھی اچھا ہے کہ وہ یہاں کام کرے. رچرڈ ہیریسن اس کیفے میں باقاعدہ طور پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا کھانا اچھا ہے, لیکن ان کے یہاں آنے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے. مجھے اس ریسٹورانٹ کا یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے. میں ان کے اس اقدام کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں. ان کے ساتھ میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. اس کام سے یہ لوگ نہ صرف ہنر سیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے ان میں خود اعتمادی اور خود مختاری کا بھی احساس پیدا ہوا ہے. جان سٹیفن کو ڈاؤن سنڈروم ہے. وہ 2008 سے یہاں کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ایکٹر بنے. سامعین, پاکستان میں بھی ایسے افراد کی تعداد خاص ہی ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں یا جن کی ذہنی صلاحیتیں عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں. معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بیکار سمجھ کر ایک کونے میں دھکیل دیا جاتا ہے. ان کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی انہیں صحت کی مناسب سہولیات میسر ہیں. لیکن انہیں صحت اور تربیت فراہم کر کے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے, جس کے لیے وقت اور وسائل کے ساتھ ساتھ حوصلے کی بھی ضرورت ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کسی نے کہا تھا, جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں وہ چشمہ نہیں پہنتے. چنانچہ اسی گمان میں ہم نے برسوں عینک استعمال نہیں کی, مگر پھر ہوا یوں کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور لفظ آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے. تب خیال ہوا کہ اب تو چشمہ پہننا پڑے گا, اور وہ بھی نظر کا. چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے, نظر چیک کروائی اور چشمہ حاصل کر لیا. کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی. مگر گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نظر سے گزری کہ ترقی یافتہ ممالک میں ڈاکٹر کی ہدایت پر چشمہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں. تاہم روانڈا جیسے پسماندہ ملکوں میں یہ چشمہ حاصل کرنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے, دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے, بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے. روانڈا کی آبادی 1,10,00,000 ہے, اور وہاں آپتھمالوجسٹ یا ماہر امراض چشم صرف 14 ہیں. لیکن اب ایک برطانوی سائنسدان کی بدولت روانڈا میں نظر کی کمزوری کے شکار تقریباً 1,00,000 لوگ کم قیمت پر نظر کے چشمے حاصل کر سکیں گے. برطانیہ میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن ویژن فار اے نیشن کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں ایسے 95% لوگ جنہیں نظر کے چشمے کی ضرورت ہے یہ سہولت نہیں رکھتے. اس تنظیم کی بانی ماہر امراض چشم برطانیہ کے جیمز چین کہتے ہیں کہ روانڈا ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی نظر عام طور پر کمزور ہے, خاص طور پر اسکول کے بچوں کی.
We expect that perhaps a million people in Rwanda will need some form of vision correction.
ہمیں توقع ہے کہ شاید روانڈا میں 1,00,000 لوگوں کو نظر کی خرابی دور کرنے میں مدد کی ضرورت ہوگی, اور ان میں سے 900,000 لوگوں کو صرف پڑھنے کے لیے چشمہ چاہیے ہوگا, اور ہم ان کی یہ ضرورت پوری کر سکیں گے. چین کی کمپنی ایڈ لینز آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے 2 طرح کے ایسے چشمے تیار کرتی ہے جنہیں آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں. انگریزی میں انہیں ایڈجسٹیبل گلاسز کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں یہ عینکیں استعمال کرنا بہت آسان ہے اور ان سے بہت صاف دکھائی دیتا ہے.
You have two lenses as they move against each other in the part of the eye that you can see out, you know, the power changes.
دو طرح کے لینز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف گھومتے ہیں اور آپ انہیں گھما کر اپنے مطابق کر سکتے ہیں. دوسری ٹیکنالوجی ایسی ہے جس میں ایک چوکٹے میں لینز کے اندر مایع بھرا جاتا ہے جو سلیکون آئل ہے. وہ لینز یا عدسے کی ساخت بدل دیتا ہے. امریکہ میں یہ ایڈجسٹیبل گلاسز یا اپنے مطابق تبدیل کیے جانے والے چشمے خاصے مہنگے داموں ملتے ہیں، لیکن روانڈا کے لوگوں کو عالمی بینک سے ملنے والی مراعات کے تحت یہ چشمہ صرف $1.5 میں مل جائے گا. تاہم یہ اب بھی ان کی 3 دن کی آمدنی کے برابر ہوگا. ویژن فار آ نیشن نامی فاؤنڈیشن نے تقریباً 1200 نرسوں کو تربیت دی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چشموں کا استعمال سکھائیں. یہ تجربہ روانڈا میں کامیاب ہو گیا تو یہ فاؤنڈیشن اسے دیگر ممالک میں بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امریکی شہریوں کی زندگی اور مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ دوسرے ملکوں کی مدد کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. اسی کوشش کے ایک حصے کے طور پر امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے گروپ کے 2 اہم لیڈروں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے. یہ گروپ ہے حزب اسلامی گلبدین یا HIG. اس باغی گروپ نے افغان حکومت اور اتحادی فوجوں پر حملے کیے ہیں. یہ امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکاتا ہے اور افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. عبد الصبور کا HIG سے تعلق ہے اور یہ دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کا ماہر ہے. یہ کابل میں 16 مئی 2013 میں ہونے والے خودکش حملے کا ذمہ دار ہے. اس حملے میں گاڑی میں گھریلو ساختہ دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا. اس میں 2 امریکی فوجی، 4 امریکی کانٹریکٹرز شہری اور 2 بچوں سمیت 8 افغانی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ کم از کم 37 دیگر افراد زخمی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی آرمرڈ گاڑی بھی تباہ ہو گئی. 18 ستمبر 2012 میں ایک بس پر ہونے والے خودکش حملے میں سبور اور دھماکہ خیز مواد تیار کرنے والا ایک اور ماہر عبداللہ نوبہار ملوث تھے. یہ بس ایک کمپنی کی تھی جو ان غیر ملکی ملازمین کو لاتی لے جاتی تھی جو کابل میں امریکی سفارت خانے میں ہوا بازی کی سہولتیں فراہم کرتے تھے. اس حملے میں 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 1 درجن زخمی ہوئے تھے. امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے صبور کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے، $30,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جبکہ نوبہار کو گرفتار کرانے یا اس پر مقدمہ چلانے کے سلسلے میں اطلاعات فراہم کرنے والے کو $20,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے. امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا. اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں اور ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے. اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ www.rewardsforjustice.net پر گمنام ٹپ چھوڑ سکتے ہیں یا اپنی فراہم کردہ اطلاع فون نمبر 1-800-877-3927 پر دے سکتے ہیں. افغانستان میں مقیم لوگ ٹپ لائن 0700-108-600 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ اردو سروس.
موسیقی کی دنیا کا ایک اہم نام ماسٹر عنایت حسین، تفصیلات فکر و فن میں.
الفت کی نئی منزل کو چلا.
مشہور پاکستانی موسیقار ماسٹر عنایت حسین کو ہم سے بچھڑے 26 مارچ 2015 کو 22 برس پورے ہو جائیں گے, لیکن کچھ شخصیات اتنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں کہ انہیں گزرتا وقت کبھی دھندلا نہیں پاتا. ماسٹر عنایت حسین کا شمار بھی ایسی ہی چند نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے.
کیا ہے تو پیار تو پڑھے گا نبھانا, رکھ دیا قدموں میں دل نذرانا, قبول کر لو, قبول کر لو.
ماسٹر عنایت حسین فلموں کے انتخاب میں بہت محتاط تھے. انہوں نے 4 عشروں پر محیط فنی کریئر میں بے شمار ناقابل فراموش دھنیں تخلیق کی. خاص طور پر ان کی فلموں قاتل اور گمنام کے گیتوں نے جنوبی ایشیا میں لوگوں کے دل موہ لیے. نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی یہ گیت اسی ذوق و شوق سے سنے اور سراہے جاتے ہیں. ماسٹر عنایت حسین نے ممبئی میں محض ایک ہی فلم میں میوزک دیا. اس کے بعد وہ لاہور چلے آئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ لاہور میں رہ کر اپنی فنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کئی غیر فلمی گیت بھی کمپوز کیے. پروڈیوسر شیخ محمد حسین نے اپنی فلم ہچکولے میں پہلی بار ماسٹر عنایت حسین کو بطور میوزک ڈائریکٹر کے 1949 میں متعارف کرایا. یہ فلم تو ناکام رہی, تاہم اس کے گیت توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے.
دیکھو وہی دشمن ہے میرے آشیانے کا, کوئی بتلائے میں نے کیا بگاڑا ہے زمانے.
پیار کا دیا جلاتا ہوں تو چھپ کے, چھپ کے آ جا, چھپ چھپ کے آ جا, رو رو کے تجھے بلاتا ہوں تو چھپ کے.
ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک گیت کے لیے بسا اوقات 5-5 دھنیں ترتیب دیتے تھے اور پھر ان میں سے بہترین دھن کا انتخاب کرتے. ماسٹر عنایت حسین کی ایک بلاک بسٹر فلم دل میرا دھڑکن تیری تھی جس میں مرکزی کردار وحید مراد اور شمیم آرا نے ادا کیے.
آئے گا نہ لوٹ کے سمائے تو ہانا, رکھ دیا قدموں میں دل نذرانا, قبول کر لو.
ماسٹر عنایت حسین کی لازوال دھنیں آج بھی سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتی ہیں.
اے دل میرا جان بہار آئے گا, پیار مہکے گا, امنگوں پہ نکھار آئے گا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جان بہار آئے گا, اس کی آنکھوں میں کھلے ہوں گے محبت کے کنول, سائے برسائے گا میرے لیے اس کا آنچل, زندگی بھر کے لیے مجھ کو قرار آئے گا. جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 11 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر ویٹو میر. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ۔